آئیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، علم کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی خوبصورت باتیں سیکھ کر اور سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، حقیقتاً مفید علم، اور وہ علم جس کی فضیلتیں انسان کو حاصل ہوں، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ فائدے مند ہو، تو وہ علم علم نافع ہے۔ علم دار سے وہ علم جو آدمی کے عمل کو، وہ علم جو آدمی کے عقیدے کو، اور وہ علم جو کسی طرح بھی اس کی دین کی اندر کمزوری پیدا کرے، تباہی کا سبب بنے، تو یہ واقعی دنیا کے اندر بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اور وہ علم جس کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں اور اس کے عقائد کے اندر پختگی آئے، وہ علم بڑا مفید علم ہے، وہی علم علم نافع ہے، اور ہمیں یہ علم سیکھتے رہنا چاہیے، اور اس علم کی ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن تین طرح کے وہ اشخاص ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن عرش الہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ شخص، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ جس کے لیے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ وہ تینوں خوش نصیب ہیں جنہیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں اور بھی کچھ اعمال دیگر روایات میں بیان کی گئے کہ جن کے اندر اللہ کی راہ میں رب کے خوف سے رونا، ڈرتے رہنا، مسجدوں میں دل کا لگ جانا، صدقہ ایسا کرنا ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگنا، یعنی جتنا صدقے کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو اور اس للہیت اس میں پائی جاتی ہے، اور اس انداز سے وہ خرچ کرے، تو یہ اللہ کو بڑے محبوب کام لگتے ہیں، اور اللہ ان ایسے شخص، ایسے افراد کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیۂ درود و سلام صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی سجاد صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ایک اہم بھی ٹاپک ہے، اور اس کی ہم مختلف جہات سے، مختلف جہتوں سے، مختلف اعتبار سے اس پر گفتگو کریں گے۔ اور موضوع آج کا ہمارا بطور خاص ہے زکوٰۃ کی حکمتیں۔ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے ہم پر، اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس زکوٰۃ کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ ایک تو زکوٰۃ کے وہ مسائل کہ کس پر زکوٰۃ ہے، نصاب ہے، سال ہے، مختلف اس کی شرائطیں، اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے بڑی چیزوں کی حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ اور کئی چیزوں کی جب حکمت معلوم ہوتی ہے تو آدمی کے اندر عمل کرنے میں اور تقویت آ جاتی ہے، اور اسے اور اطمینان مل جاتا ہے اور ایک یقینی کیفیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے اسی پر ہی کچھ گفتگو کر لیں۔ کیا سجاد صاحب، کسی چیز کے بارے میں جو بھی اعمال ہیں، اور چاہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے یا مختلف ہیں، ان کی حکمتوں کے حوالے سے، حکمت کو جاننا، یہ کوشش کرنا، اس کی تگ و دو میں رہنا، یہ کہاں تک مفید ہے اور کہاں تک نہیں ہے؟ کہ مسائل احکام شرع کے اندر بعض اوقات ایسی چیزوں کی بھی آدمی جو ہے وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے، اور حکمت نہ ملی تو کہ بھی اس کو عمل کو ہی چھوڑ دو، حکمت نہیں ہمیں اس میں جو ہے وہ نظر آ رہی، یا حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے یا بیان نہیں کی گئی۔ تو آپ ایک ابتدائی جنرل ہے، آپ سے سوال ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں
جی،
یہ سب کے سب حکمتوں سے پر ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی فعل، اللہ کا کوئی بھی حکم، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض چیزوں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی، صالحین نے اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، غور و فکر سے جو ہے وہ ان حکمتوں کو تلاش کیا اور ہمیں بیان کیا۔ اور بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری حکمتیں جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن کسی بھی شرعی حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کی حکمت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اگر علم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت معلوم ہونے سے عمل میں تقویت پیدا ہوتی
جی،
اور بندہ اس عمل کرنے کے اوپر رغبت کرتا ہے، اور وہ عمل، وہ جو حکمت ہے، وہ عمل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ لیکن کسی بھی مکلف کو جو شرعی احکام پر عمل کرنے والا ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی حکمت جانے۔ اگر حکمت جان لی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر حکمت معلوم نہیں ہے تب بھی اس نے حکم شرعی پر عمل کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیوں عمل کریں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا،
بالکل
اس کی غرض کیا ہے
جی جی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگرچہ کہ وہ فائدہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا،
صحیح،
لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ معلوم ہے نا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، تو سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لہذا ہمیں کسی حکم شرعی کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، اخروی فائدہ تو یقینی ہے، دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، تو وہ بھی اس کا فائدہ ہے، اللہ نے اس میں ضرور حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ تو ہمیں بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بس میں اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ اور رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔
ماشاءاللہ۔ اور کئی چیزوں کی سجا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں بھی بعض اوقات مسائل احکام کو بیان کرتے ہوئے تو فقہ اعظام بھی آگے کچھ حکمت بیان کر دیتے ہیں، اور وہاں اس کی توجیہ بھی کر دی، حکمت بھی بیان کر دی، اور کئی جگہوں پر احکامات کو ویسے ہی بیان کیا جاتا ہے، بظاہر اس کی کوئی حکمت اس طرح کی نہ بھی بیان کی ہو۔ تو جیسے ہم نے سنا ہے کہ ہمیں اس پر اس لیے عمل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور حکمت بیان بھی کی ہو، ہر ایک کی عقل میں اس طرح کی وہ بات آ بھی جائے، یا حکمت کے پیش نظر یا کوئی علت ایسی ہو اور پھر علت میں کوئی فرق آئے اور خود ہی آدمی کہے کہ اب چونکہ حکم ہی اس کا چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ یہ انداز اختیار کیا جائے، تو ایسے ہمیں یہ فیصلے کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں، انہی سے رہنمائی لیں، انہی سے ہم اس چیز کا سوال کریں گے، اور وہی ہمیں انشاءاللہ جو اس میں حکمت ہوئی وہ حکمت بھی بتائیں گے۔ جمیل صاحب، آپ سے ہی میں گفتگو چلیں بات چلی ہے، زکوٰۃ کے اندر ہم دیکھتے ہیں 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر ہے، 2.5% ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، تو اس وقت ان کو زکوٰۃ وہ 10% تھی۔ اچھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو زمینوں کی فصلوں کی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، تو اس میں بھی 10واں ہے یا 20واں حصہ اس میں ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر وہ 40واں ہے، 2.5% ہے۔ 1,00,000 پہ 2,500 روپے وہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی، اس کے کوئی اس کی بھی حکمت ہے کیا ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس امت کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی سابقہ امتوں کی طویل طویل عمریں ہوا کرتی تھیں، سینکڑوں سال وہ زندہ رہا کرتے تھے، بڑے بڑے طویل مجاہدات کرتے، عبادتیں کرتے، لیکن اس امت کی جو عمر ہے حدیث مبارکہ کی روح سے 60 سے 70 سال کی عمر، یہ عمومی اعتبار سے اس امت کے اکثر افراد کی عمریں یہ بیان کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں، تو اس امت کو دورانیہ کم ملا ہے اعمال کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کی ایک خصوصیت رکھی ہے کہ یہ عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر مال کی جو زکوٰۃ تھی وہ 10واں حصہ نہیں تھی، 1/4 حصہ لازم، یعنی کہ 1,00,000 روپے میں 25,000 روپے،
1,00,000 میں
100 میں 25 روپے، یہ ایک ڈیوریشن بن رہا ہوتا ہے اس کا تخمینہ، تو 25% ان کے اوپر زکوٰۃ تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، اس امت پر، بنی اسرائیل پر لازم ہونے والی زکوٰۃ کا 10% یعنی مزید کم کر دیا، کہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر 1,00,000 روپے پر انہیں 25,000 روپے یعنی اتنی مالیت کو انہیں زکوٰۃ میں دینا لازم ٹھہرایا تھا، تو اس امت پہ اللہ تبارک و تعالی نے مزید 10 گنا تخفیف فرما دی کہ اس امت کو 25% نہیں نکالنا پڑتا بلکہ اس امت کو اس 25 کا بھی 10واں حصہ جو 2.5% بنتا ہے، 2.5% بنتا ہے، تو یہ امت گویا 2.5% دے گی، اور بنی اسرائیل جو 25,000 دیتے تھے یہ امت 1,00,000 پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس امت کے لیے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے اس امت کے لیے کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا
کرے گا۔ سبحان اللہ۔
تو اب گویا کہ اگر ہم 2.5% دیتے ہیں، 2.5% کو اگر ہم ضرب دیں 10 سے تو یہ 2.5% 25% بن جاتا ہے، یعنی ہم اگر 1,00,000 پہ 2,500 روپے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو یہ اجر و ثواب میں گویا 10 گنا اور ہو گیا، گویا یہ ہم نے اللہ کی راہ میں 25,000 روپے خرچ کیے ہیں، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں، نماز کو بھی دیکھ لیں، کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نماز کا فرض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی امت کے لیے ایک نماز کو فرض فرمایا جاتا ہے، تو ابتدائی مرحلے میں وہ ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں بلکہ وہ فرض کی گئی تھیں 50۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نوالِ صلاۃ والسلام سے واپسی میں ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ 50 سے 45، پھر یوں کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔
صحیح۔
تو ہمیں پڑھنی 5 ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر چونکہ 50 فرض فرمائی تھی، پھر 45 نمازوں کو تخفیفاً معاف فرما دے اور 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پڑھتے 5 ہیں لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب 50 کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے، یعنی 5 × 2 = 50، تو ہمارا جو عمل ہے وہ 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس امت پر بنی اسرائیل کے مقابلے میں
اللہ تبارک و تعالی نے 10 گنا کم زکوٰۃ کو لازم فرمایا، لیکن ہمارا 10 گنا کم اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہ بنی اسرائیل کی 25% زکوٰۃ کے برابر اجر و ثواب میں شمار ہوتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس امت کو یہ نصیب ہوا ہے۔ عمل بظاہر تھوڑا ہے، مال جا رہا ہے وہ بھی تھوڑا ہی جا رہا ہے، لیکن اس پر جو اللہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے اور جو نواز رہا ہے رب تعالیٰ، سبحان اللہ، 10 گنا زیادہ اس کا، ہر نیکی 10 گنا بڑھا بڑھا کر اس کا ثواب وہ ہمارے نام اعمال کے اندر وہ داخل ہو رہا ہے۔ سجاد صاحب آپ سے میں یہی عرض کروں گا، نصاب کے حوالے سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی مختلف ہے، درہم کے اعتبار سے جو چاندی ہے اس میں آتے ہیں، سونے میں آئے، اچھا اس میں آگے بکریوں اور جانوروں کے اندر آئیں تو اس میں بھی مختلف ہیں، ان میں بھی کوئی باہمی طور پر کوئی کسی طرح کا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے یا کیا ہے؟
دیکھیے زکوٰۃ کے جہاں تک نصاب کا تعلق ہے تو اس میں جو شریعت مطہرہ نے نصاب مقرر کیا ہے وہ تو ایک متعین نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے وہ نقدی، مال تجارت، حاجت اور ضروریات سے زائد، اور پھر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے، اور نقدی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، مال تجارت ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ تو یہ ایک شریعت نے نصاب بیان کیا ہے، اس نصاب کی روشنی میں ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے، یعنی ایک دلچسپی والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صوفیہ کا جو نصاب ہے، یعنی صوفیہ جس کو نصاب اپنے طور پر قرار دیتے ہیں، مطلب ہے وہی شریعت والا، لیکن صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نصاب ہو گیا مالداروں کے لیے،
اچھا،
لیکن اللہ والوں کے لیے، جو اللہ والے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں،
اللہ،
جب سب اللہ کا ہے تو پھر ہمارے نزدیک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیا جائے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک فقیہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے کہ نصاب کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ فقہا کے نزدیک تو 200 درہم پر 5 درہم ہیں، یعنی 2.5% زکوٰۃ،
ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ سارے کا سارا مال ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دینا زکوٰۃ ہے۔
اللہ، 200 درہم 200 درہم ہی دے دو،
200 درہم 200 درہم ہی دے دینا، یہ نصاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب میں نے بیان کیا فقینے کا، یہ تو ہمیں آئمہ دین نے بتایا ہے، اور آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جو بتایا ہے وہ سید الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو آپ گھر کا سارے کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر سے رہنمائی ملی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ایک اور بھی رہنمائی ہے، وہ یہ کہ سارا مال بھی دے دو اور پھر جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دو۔ فرمایا کہ صدیق اکبر نے مال تو دے دیا ہوا تھا، ایک جان رہ گئی تھی، فرمایا وہ بھی غار والی رات وہ جان بھی عطا فرما دی،
وہ جان بھی قربان۔
تو فرمایا کہ ہم صوفیہ کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ کسی کے پاس ایک درہم اگر ہے وہ بھی کنز ہے۔ آپ اس طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں تو وہ جو کنز ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایک درہم بھی ہوگا نا میرے نزدیک وہ کنز ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضور، جو شریعت نے مقرر کیا ہے اگر وہ کسی نے دے دیا ہے تو اس نے شریعت کا تقاضا پورا کر دیا ہے, اب وہ جو مال ہے وہ اس کا مال کنز نہیں ہے, کنز کی تعریف میں نہیں آتا. تو علماء نے فرمایا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کے لیے زکوٰۃ تو وہی ہے کہ جو شریعت نے نصاب بیان کیا, لیکن ہم جیسے خاص لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے سرکار کی صحبت پائی, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بھی زائد ہے وہ اگرچہ ایک درہمی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا جائے. تو اس اعتبار سے صوفیہ نے جو نصاب بیان کیا,
یعنی وہ جو دینے کے بعد, یعنی گویا کہ وہ بعد والا اور دینے والا وہ بچاتے ہی کچھ نہیں,
وہ یہ فرماتے تھے, صوفیہ کا یہ نظریہ تھا کہ جو 2.5% ادا کرتا ہے نا در حقیقت وہ بخیل ہے, مال بچایا ہوا ہے نا تو اس لیے سارا سال رکھے گا تبھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ادا کرے گا. اب سال تک سنبھالے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیا اور اب دے رہا ہے, تو یہ کون سی سخاوت ہوئی. بہرحال ہم شرعی حوالے سے جب بات کریں گے تو نصاب وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا. یہ ان لوگوں کی باتیں تھیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے پر تھے, جن کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کیے ہوئے تھے, مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی, لہٰذا وہ تھوڑا سا مال بھی اپنے پاس رکھنے کو جو ہے وہ نامناسب سمجھا کرتے تھے اور سب کچھ ہی دے دیا کرتے تھے. حضرت شیبان رائی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس 200 بکریاں ہوں تو کتنی زکوٰۃ ادا کرے, فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو یہ ہوگا کہ 200 بکریوں کی میں سے جو ہے وہ کچھ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ 200 کی 200
اللہ کی راہ میں خرچ کر. سبحان اللہ, 200 کی 200 جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیں. اچھا ہم سجا صاحب دیکھتے بھی ہیں نا کہ روایات میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ پیچھے کیا ہے, اور 2.5% دینے والا 97.5 اپنے پاس روکتا ہے, تو یہ جو صوفیانہ آپ نے کچھ گفتگو فرمائی ہے, کلام فرمایا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نماز پڑھ کر فوراً گھر گئے, پھر پوچھا صحابہ نے تو ارشاد فرمایا کہ نواب گھر پر کچھ سونا تھا تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ ایک نماز کا وقت بھی گزر جائے اور وہ گھر میں رہے, آپ نے اس کو صدقہ کرنے کا صدقہ کیا یا صدقے کا حکم عطا فرمایا. اچھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو وہ گھر کے اندر جو بکری ایک ذبح کی تھی اس کا گوشت دیا تھا, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا ہے باقی کیا ہے, تو وہ کہنے لگی کہ سارا ہم نے دے دیا ہے تو ایک دستی ہے یہ باقی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ باقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا,
اللہ
باقی وہ ہے, تو یہ گھر پہ اور جو ہم نے دے دیا اصل جو ہے وہی ہے. سبحان اللہ, یہ اپنے لیے ہی گویا کہ آگے کے لیے جمع ہو رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ ابن آدم اپنا پیسہ اپنا مال میرے پاس وہ مجھے دے دے, میرے پاس امانت رکھوا دے, جب تجھے زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر اللہ فرماتا اس وقت میں تمہیں دوں گا, یعنی اس کا انعام اللہ عطا فرمائے گا. اور جس واقعے کی طرف حضرت نے اشارہ کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال دے دیا. اچھا اس میں بھی حکمت دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال فرمایا, آپ کے سوال میں حکمت دیکھیں, یہ نہیں فرمایا کہ لے کے کون کون آیا ہمارے پاس, حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بظاہر بہت زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن جمیل صاحب نبی پاک علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سے بھی کہ گھر کیا چھوڑا ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ بس آج میں چاہ رہا تھا جو میں آگے سبقت لے جاؤں, آج یہ گھر کا جو سوال ہوا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا گھر پہ چھوڑا ہے, اور یہ بھی بڑی بات ہے, آدھا کرنسی زیورات سب کچھ آدھا آدھا کر کے لانا, آدھا مال لانا آدھا گھر پہ چھوڑا, اور وہ آدھا بھی کتنا زیادہ تھا. یہی سوال جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے, تو میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے, پورا گھر کا سامان ہی لے کر آ گئے. تو یہ سوال آپ کا یہ کرنا, گھر کیا چھوڑا پیچھے کیا چھوڑا, میں کبھی سوچتا ہوں کہ کوئی آج کے دن بھی کوئی کسی مولانا صاحب کو کوئی چیک لا کے دے کہ حضرت صاحب یہ 1-1.5 لاکھ کا چیک ہے مسجد کے لیے رکھ لیں مدرسے کے لیے, اور وہ کسی سے یہ پوچھ لے کہ گھر پہ کتنا ہے, तो कोई पूछ नहीं सकता, कैसे पूछेगा उससे कि आपके बैलेंस में बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितना है। और पूछेगा तो वो कहेगा भाई ये भी वापसी दे दो, आप मेरा बैंक बैलेंस क्यों पूछ रहे हैं। तो ये भी शान है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कि ये सवाल फरमाया, और सबसे ये पूछा कि यानी हजरत उमर से पूछ रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से पूछ रहे हैं। वजह यही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन भी जो इस अमल में जिसने फजीलत हासिल करनी है वो आपने डिग्री और सनद जारी करनी थी, और वो डिग्री और सनद हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अनु इनके लिए वो जारी हुई है। बहरहाल गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ कुछ लेते हैं मदनी चैनल की कॉल और देखते हैं साइलिन क्या पूछना चाहते हैं।
इल्म की बातें सिलसिला मरहबा, और बहुत प्यारा मौजू है ज़कात की हिकमतें। सैयदी मदनी फूल अता फरमाइए कि ज़कात की अदायगी जो है वो यकमुश्त एक ही को कर देनी चाहिए, जैसे करीबी अजीज हैं कि वो सहल हो जाए, काम कर सके, उसके घर वालों की कफालत हो जाए और मुआशी लिहाज से वो मुस्तहकम हो जाए, या इसका सिलसिला ये है कि तकसीम कारी कर दी जाए कि कुछ मैं रिश्तेदारों को दूं और कुछ मैं जो है दीनी मामलात में खर्च, यानी इसमें जो अफजल है वो उस पर मदनी फूल अता फरमा दीजिए। बेसा मफरत ईमान की सलामती की दुआ फरमा दीजिए।
जी ठीक है माशाल्लाह, जजाक अल्लाह, हौसला अफजाई भी आपने फरमाई, इसको भी जवाब लेते हैं। मजीद कॉल
माशा अल्लाह, तीन तीन मुफ्ती साहब की आमद मरहबा, बड़ा ही इल्म व हिकमत वाला सिलसिला है। और ज़कात का तो इस्लाम में वो एक अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा तरीका है कि अमीर के माल का मेल निकल जाता है और गरीब का काम हो जाता है, ज़कात की बड़ी बरकतें हैं। अर्ज ये मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल के बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास 2000 रुपये या 1000 या 5000 होते हैं तो 100-100 करके लोगों को ज़कात देते हैं, 50-50 करके देते हैं, तो इस तरीके से ज़कात देना कैसा, क्या एक ही किसी को दे दिया जाए या इस अंदाज में हम ज़कात देते हैं तो ये करना कैसा, इसके ताल्लुक से वजाहत बयान फरमा दें।
ठीक है, दोनों तकरीबन एक जैसी जो है वो कॉल थी और सवाल थे जमील साहब, दोनों ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया है, और ये एक है भी मसला भी है कि किसको देना चाहिए और कितना देना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि 50-50, 100-100 रुपए के वो तकसीम करते रहते, दो तरह के ज़हन हैं। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा फ़ुकरा को दूं, ठीक है, अब 50-50 यही 5000 ही हैं तो उसे 50-50 करेंगे तो वो 50 लोगों में तकसीम हो जाएंगे, यही 5000 एक को भी जा सकता है, तो क्या होना चाहिए, अंदाज क्या इख्तियार करना चाहिए।
ज़कात के हवाले से शरीयत मुताहरा ने इस हवाले से जो तालीम इरशाद फरमाई है वो ये कि जब किसी शरीफ फकीर को ज़कात दी जा रही हो जो मुस्तहिक ज़कात है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात इतनी दी जाए कि वो निसाब तक ना पहुँचे। जैसे इस वक्त 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है वो 75,000 से 80,000 के दरमियान पहुँच रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक फरीक को अगर हम ज़कात की अदायगी करते हैं और उसको हमारी 5000 रुपये ज़कात निकल रही है या 10000 रुपये ज़कात निकल रही है तो एक आदमी को अगर हम देंगे तो इसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, अब इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि हम 1,00,000 रुपये अगर हम ज़कात निकालना चाहते हैं तो अब इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें कि 50-50 हज़ार रुपये दो फ़ुकरा को देते हैं, या एक को 70,000 दे दिए तो दूसरे को 30,000 रुपये देते हैं, तो इतना ज़्यादा ना हो कि वो निसाब तक रकम पहुंच जाए। अब इससे जो कम है, अब जैसे
एक यानी उससे वो शरीफ फकीर भी जिसको ज़कात दी वो गनी हो जाता
वो,
है
यानी वो मालिक निसाब ना हो जाए, तो इतना दिया जाए कि उसकी हाजत रवाई हो जाए और दीगर जो हकदार हैं उन तक भी रकम पहुँच जाए। लेकिन अब जो सवाल में जो दूसरे सवाल का जुज था जिसमें एक आदमी अगर 10,000 रुपये ज़कात है वो 100-100 रुपये के नोट बना लेता है और 100 फ़ुकरा को देता है, अब ये शख्स जो ना एक आजमाइश में भी अपने आप को डाल रहा है, 10,000 रुपये ज़कात है और 100-100 रुपये करके जब वो ज़कात की अदायगी करेगा तो अब इसको कम से कम 100 अफराद चाहिए जिन तक 100-100 रुपये पहुँचेंगे और वो सब के सब मुस्तहिक ज़कात भी होने चाहिए,
सबके लिए इसको अलग सोचना, तहरी सारी चीज़ें
एक ये काम। फिर दूसरा ये कि जो हाजतमंद है तो हाजतमंद की हाजत रवाई जो मुस्तहिक ज़कात है क्या 100 रुपये में उसकी हाजत पूरी हो सकती है, तो जाहिर हाल है कि 100 रुपये में किसी शख्स की एक दिन की हाजत पूरी नहीं होती, तो लिहाजा ऐसे मौके पर चंद मखसूस अफराद को ही कि जिन्हें ज़्यादा हाजत है उनको दे दें, यानी फ़ुकरा की तादाद कम हो लेकिन हर एक को इतना पहुँचे کہ اسے بھی لگے کہ یہ جو میری مدد ہوئی ہے اس مدد کے ذریعے سے میری کافی حد تک پریشانی دور ہو چکی ہے.
ٹھیک.
اب اگر کوئی اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے, کوئی اگر بھوکا شخص ہو تو بھوکے شخص کو اگر ہم ایک ایک نوالا ہی دیتے چلے جائیں تو کسی کی بھی بھوک نہیں مٹے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چند افراد کو ہی اگر کھانا کھلا دیں تاکہ ان کی تو بھوک مٹ جائے. ورنہ یہ ہے کہ آپ اگر 100 روپے زکوٰۃ دیں گے بھی تو وہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ لینے والا قبول تو کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ زکوٰۃ دینی تھی تو اتنے ساروں کو دینے کے بجائے یہ اگر مجھے زیادہ دے دیتا تو اس طرح اس کی کفالت, اس کی کفایت زیادہ ہو جاتی. تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اگر کسی نے 10,000 روپے کے 100 حصے کر کے ہر ایک فقیر کو 100-100 روپے بھی دے دیے تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس انداز میں دیں کہ مستحق کے زکوٰۃ کی حاجت پوری ہو رہی ہو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بھی شریعت کو ایک پسند ہے اور محبوب ہے, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمتوں میں سے ایک اس کو یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو فقراء کے لیے زیادہ فائدے مند ہو, انفع ہو, اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو ادائیگی کے اندر ان چیزوں کا بہرحال وہ خیال رکھنا چاہیے. اور اس اعتبار سے بھی اپنے رشتہ داروں کو, بالکل آپ نے جو سوال میں کہا کہ عزیزوں کو اور دیگر دینی اداروں میں دینی جگہوں پر بھی دی جاتی ہے, تو ٹھیک ہے بالکل, اور بلکہ مقدم حق ہے شریعت کی طرف سے وہ آپ اپنے عزیزوں کو, اپنے ان اقارب کو, ان کو آپ دیجئے, اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آپ ساتھ بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی یہ مدنی کام ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں, شب و روز کی دینی خدمات ہیں اور ہزاروں کے حساب سے مدارس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کس کس انداز سے دینی کام وہ کیے جا رہے ہیں یہ کسی پر ڈکے چھپے نہیں ہیں, بالکل واضح ہیں, یا ہیں قرآن و سنت کی کس انداز سے یہ خدمت ہو رہی ہے. تو اپنے ان اموال کے اندر آپ دعوت اسلامی کا بھی ضرور آپ خیال رکھیے, اور انشاءاللہ آپ جو یہاں خرچ کریں گے یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ثواب کا ایک آپ کو حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نصیب ہوگا. سجاد صاحب بات چلی ہے زکوٰۃ کی, چلے میں تھوڑا پھر شروع سے آ جاتا ہوں. زکوٰۃ کے جو ابتدائی ایک عام آدمی سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے, زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں, چلیں یہ سوال آپ سے.
زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ دو ہیں, ایک ہے بڑھوتری,
بڑھوتری
گرو یعنی بڑھنا,
مزید بڑھنا, ٹھیک ہے,
اور دوسرا ہے طہارت یعنی پاکی.
ٹھیک ہے.
تو جو مال جو زکوٰۃ دی جاتی ہے, زکوٰۃ کے اوپر جو مال زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے, اس میں دونوں معنی صادق آ رہے ہیں. بڑھوتری اس اعتبار سے ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے.
واہ سبحان اللہ.
تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کا جو معنی ہے کہ بڑھنا, تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو وہ معنی حاصل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے, ایک تو مال کی بڑھوتری کی صورت میں, اور دوسرا نفس میں سخاوت کی زیادتی کی صورت میں. یعنی جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سخاوت اور بڑھ جاتی ہے. تو گویا زکوٰۃ مال میں بھی اضافہ کرتی ہے اور نفس کے اندر سخاوت میں بھی اضافہ کرتی ہے. زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے طہارت, پاکی. تو یہ بھی دو اعتبار سے معنی صادق آتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے. وہ یوں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے,
پاک کر دیتا,
کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالوں کا میل ہے. جیسا کہ ساحل نے بھی بیان کیا کہ یہ مال مالوں کا میل ہے, تو وہ اپنے اس میل کو دور کر دیتا ہے. اسی لیے سیدوں پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے, اور اس کی وجہ سرکار نے بھی یہی فرمائی کہ یہ مال کا مائل ہے, اور یہ زی مرتبہ یعنی عالی شان جن کا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نسب کی وجہ سے رتبہ بہت بلند بنایا ہے تو وہ ان کے یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کی مائل
حاصل.
تو گویا کہ زکوٰۃ طہارت ہے, مال کی بھی طہارت اور نفس کی بھی طہارت حاصل ہوتی ہے. نفس کو کیسے طہارت حاصل ہوتی ہے؟ بندے کے اندر جو بخل ہوتا ہے, جو مال کی محبت ہوتی ہے, تو زکوٰۃ جب وہ ادا کرتا ہے تو وہ اس بخل سے پاک ہو جاتا ہے. گویا زکوٰۃ نے مال کو بھی پاک کر دیا اور نفس کو بخل سے بھی پاک کر دیا. کیونکہ فرمایا, علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا, مال اس کی جڑ دل کے اندر ہے, اس کی جڑ دل کے اندر ہے. تو جب بندہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جب جھکتا ہے تو حقیقی تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. ویسے زبان سے تو بندہ بہت خرچ کرتا ہے, زبانی خرچ کہ میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا, لیکن حقیقی خرچ وہ ہے کہ جب وہ دل سے ادا کرے. تو جب وہ دل سے ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ دل کے بخل کو کھینچ لیتی ہے, تو گویا کہ اس کا دل پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ زکوٰۃ کے دو معنی ہوئے, ایک گروتھ کے زکوٰۃ سے مال کی بڑھوتری ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی طہارت ہے, اور طہارت یہ مال کی بھی حاصل ہوتی ہے نفس کی بھی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک طور پر بعض اوقات جو ہے وہ نفس کے اوپر بھاری ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت سارے مشکل کام کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے. اور ایک اور معنی فرمایا کہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں. فرمایا صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی دلیل ہے اور یہ ایمان کی سچائی پر دلالت کرنے والی ہے. کہ جب بندہ دعوی ایمان کرتا ہے تو جب دعوی ایمان کرتا ہے تو دل تک یہ بات ہے یا نہیں, تو دل تک اس کے ایمان کا دعویٰ, اس کا اظہار اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے گا اور دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, تو گویا کہ اس خرچ نے اس کے دعوی ایمان کی صدق پر دلالت کی. اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعوی ایمان کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فرمایا کہ قارون بھی دعوی ایمان کیا کرتا تھا لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ مرا گیا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حج بھی کریں گے اور دیگر اخراجات کریں گے, کہتے ہیں نا کہ ہم دوستوں کے دوست ہیں, دوستوں میں ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے, دعوتوں میں, شادیوں میں, لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی, صدقہ کرنے کی باری آئے گی, تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو صدقے کو صدقہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ صدقہ ان کے دعوی ایمان کی سچائی پر دلالت ہے. تو جو صدقہ کرتا ہے تو گویا کہ جو وہ دعویٰ کرتا ہے
اس کی دلیل بھی دے رہا ہے, دلیل بھی دے رہا ہے. اور ہم اگر دیکھتے بھی ہیں سجاد صاحب کہ ایمان کے بعد جو کام کیے گئے, مکہ میں ہو, مکی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی, تو انفاق کو بڑا کیا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, یعنی یہاں بھی جو ارشاد فرمایا گیا اور صحابہ میں سے ان کو درجہ زیادہ دیا گیا, اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ وہ درجے میں زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا, جہاد کیا, تو یہ ان کو فضیلت زیادہ عطا فرمائے گی. اچھا, اس طرح اور بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں, کئی صحابہ اکرام علی مردوان بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد ہی جو آپ نے خرچ کیے اور 10 دن میں 10 رات میں 10 چھپا کر 10 اعلانیاں خرچ کیے ہیں, تو قرآن پاک میں اس پر بھی آیت مبارکہ نادل ہوئی. جو خرچ کریں رات میں بھی کریں اور دن میں بھی کریں, کیا کہتے ہیں جمیل صاحب, انفاق کا صحابہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق, یہ ایمان لانا اور انفاق کرنا, یعنی گویا کہ مال کے جو خرچ حاصل کر کے یہ دل کی جو پاکیزگی ایک آدمی کو ملتی ہے, ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے. مال اصل کے دل मोहब्बत उसके साथ जो है ना वो आदमी का लगाव ज्यादा है, लेकिन जब ये माल जाता है और जाए भी कहाँ, अल्लाह की राह में जाए, अपनी नफ्स पर, घर वालों पर या दीगर पर तो कई खर्च हो जाते हैं, बाज़ वक़्त इबादत के नाम पर भी आदमी अपने ऊपर तो खर्च करता ही है, एक उम्रा किया, दो उम्रे किया, दस उम्रे करता है, हज्जे भी करता है इस तरह, लेकिन बतौर खास जब ज़कात या इस तरह का सदके में जाता है तो कैसे नफ्स को आप क्या कहेंगे?
सहाबे कराम अलैहिम रिदवान इस उम्मत का सबसे अफजल व आला तबका है, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो मोमिनीन के औसाफ बयान किए हैं तो उसमें ये الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें कि जो हमने दिया, مما رزقناهم ينفقون कि जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व ताला का दिया हुआ माल है, हम अल्लाह के हैं, हम हमारे पास जो कुछ है, لله ما في السماوات وما في الارض انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, हम अल्लाह के हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है, यानी हम भी अल्लाह के हैं, हमारा माल भी अल्लाह तबारक व ताला का है। إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनीन से उनके जानों को, उनके अमवाल को खरीद लिया है और इसके बदले में उन्हें जन्नत का अल्लाह तबारक व ताला ने वादा फरमाया है। तो सहाबे किराम अलैहिम रिदवान को इन आयात करीमा पर, अल्लाह तबारक व ताला के फरामीन पर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पे सच्चा एतिकाद था। माल की जो मोहब्बत है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये जो बुखल है, ज़कात इसी बुखल की काट के लिए आती है कि जब बंदा ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला पर इसका ईमान है और दावा मोहब्बत भी है कि हम अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करते हैं। खुद अल्लाह ताला ने अहले ईमान के इस वस्फ को कुरान में बयान फरमाया, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें माल भी दे दिया और फितरी तौर पर आदमी के दिल में एक हिर्स भी होती है, लालच भी होती है, कल क्या होगा, कल ये माल मेरे काम आएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें माल भी दिया और हमारे दिल में फितरी तौर पे माल की मोहब्बत भी है और हम अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं कि अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, वही माबूद बरहक है, उसी ने हमें पैदा किया है। तो अब हमारा एक तरह से इसमें एक इम्तिहान भी है कि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत तो करते हो लेकिन क्या अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने माल को भी खर्च करोगे या नहीं करोगे, क्या उससे अपने दिल को दूर करोगे या नहीं करोगे। तो सहाबे किराम अलैहिम रिदवान वो अल्लाह तबारक व ताला की राह में जो खर्च करने का मामला होता था, जिन हजरात सहाबा पर ज़कात लाजिम हुआ करती थी वो बखुशी, दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। बल्कि ये हजरात तो वो भी थे وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ कि ये अपनी जो जानों पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ भी दूसरों को दे दिया करते थे। ये सहाबे किराम
अगरचे उनको खुद भी हाजत है,
वलव काना बिहिम खसासा, अगरचे उन्हें खुद हाजत हुआ करती लेकिन वो अपनी हाजत के मुकाबले में दूसरे को तरजीह देते और अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये सारे काम किया करते। तो ज़कात की अदायगी में एक हिकमत यह है कि हमारे दिलों से ये माल की मोहब्बत, ये जो हुब्बे माल है, ये वस्फ चूँकि मज़मूम है और ये ऐब है, ये ऐब हमारे दिल से ज़कात का ये अमल निकालता है। और कुरान पाक में भी जो फरमाया गया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, के महबूब इनसे इनके अमवालों में जो सदका यानी ज़कात बनती है वो ले लें और ये जो सदका है ये इनके लिए तहारत का बाइस होगा और इसके ज़रिए आप इनका तज़किया फरमाएं, इनके बातिन को साफ़ करें। तो होता यह कि जब आदमी माल को निकाल रहा होता है तो माल निकालने से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा मोहब्बत है बमुकाबला माल के माल भी अल्लाह का ही दिया हुआ है। अगर वो अल्लाह के दिए हुए में अगर कुछ राह खुदा में ही खर्च कर रहा है तो ये भी अल्लाह ही की तौफीक है कि इसको अदायगी ज़कात, अदायगी सदक़ात, खैरात का इसको मौका अता फरमाया, वरना नफ्स व शैतान तो हीले ही सुझाते हैं اور جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا مال اس کے حکم پہ بھی اگر آدمی خرچ نہ کرے تو پھر ہمارے سامنے قارون کا انجام ہے کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دھستا چلا جا رہا
دھستا گیا. اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا تقاضا کیا, زکوٰۃ دینے کا حکم دیا, تو اس نے الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ میرا مال لینا چاہتے ہیں. اور جب اس کے لیے یہ وعید آ گئی اور یہ اس کو نظر آ گیا کہ میں دھسایا جا رہا ہوں, تو پھر کہنے لگا کہ یہ میرے مال پہ چونکہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو اس لیے شاید میرے بارے میں میرے خلاف دعا ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ اس کے مال کے ساتھ اس کو غرق کر دے, یعنی یہ مال بھی نہیں چاہیے اس کا مال, جس مال کی زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے اس سے وہ روایت بھی سجا صاحب, ایک شخص جو سالبہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں, مالدار بن جاؤں, بہت مال آ جائے. تو ہوا یہ کہ دعا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب کچھ ایام گزرے تو مدینے میں اس کے پاس اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اب مدینے میں رہنے کے لیے ایک طرح کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی تھی, مال بہت آ گیا تھا. مسجد سے کچھ دوری اس کی آنے لگی, یعنی نمازوں میں نہیں ہے, اب پہلے حاضری تھی اب وہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہیں, تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اب باہر چلا گیا, مال بڑا اس کے پاس آ گیا. تو اب آگے وہ بھی دن آئے کہ جمعے کے لیے بھی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو کہا کہ اپنے مال میں اتنا مصروف ہو گیا, یہ مال کی نحست ایک یہ والی تو ہے. اور ہم آج کے اس معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں مال نہیں ہے تو دعائیں ہوتی ہیں, دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں, کرنی چاہیے ٹھیک ہے, لیکن جب مال آتا ہے تو سب سے پہلے جس بارگاہ سے مال ملا ہے, جہاں دعائیں آپ کرتے تھے وہی جگہ آپ چھوڑ جاتے ہیں, اب وہ جگہ ہی گویا کہ آپ وہاں سب سے پہلے وہ جگہ چھوٹ گئی. یہ انداز ہمیں نہیں اختیار کرنے چاہیے. سالبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ اس کے لیے ہلاکت ہے. یہاں تک کہ پھر المختصر یہ کہ زکوٰۃ جب وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا زکوٰۃ لے کر آؤ, ان زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. پھر خود روتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے مال زکوٰۃ اس سے وصول نہ کیا. نبی پاک علیہ السلام نے پوری اپنی زندگی میں اس سے مال زکوٰۃ وصول نہیں کیا. پھر حضرت صدیق اکبر کا زمانہ, حضرت عمر کا زمانہ, انہوں نے بھی نہیں لیا. کہا حضور علیہ السلام نے نہیں لی زکوٰۃ اب تم سے تو ہم کیوں لے, نہیں وصول کیا. یہاں تک کہ حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر یہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا. یہ کتنی یعنی بات کہ جو پہلے مانگ رہا ہو, قرآن کی آیت اس پر نازل ہوئی کہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن. یہ بڑے لوگ یہ سوچتے ہیں اگر اللہ ہمیں دے تو ہم کریں گے, ہمیں دے ہم کریں گے, پرائز باؤنڈ نکلے بس ہم نے یہ کر دینا ہے. یہ اچھا ایک تو شرط لگا دی, یہ مانگ بھی رہے اگر یہ ہو تو ہم کریں گے. اچھا جب فلمبا آتاہم من فضلہ باخلو, کہ جب اللہ فرمائے, اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے اپنے فضل سے جب انہیں عطا فرما دیں تو بخل کر جاتے ہیں. کہ سجاد صاحب یہ کیوں ہوتا ہے, زکوٰۃ میں بخل کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
پہلی وجہ تو یہی ہے کہ یہ مال جو ہے نا ایک محبوب چیز ہے, جیسا کہ ابھی جمیل بھائی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہے وہ بندے کا معبود ہے اور محبوب ہے, اور زکوٰۃ مال بھی محبوب ہے. تو مال کی ادائیگی میں گویا کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ بندہ کس محبوب کو اختیار کرتا ہے, مال کی حب کو اختیار کرتا ہے یا اللہ کی حب کو اختیار کرتا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت کو ترجیح نہیں دے گا. جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بخل اس لیے آتا ہے کہ وہ چیز اس کی حب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حالانکہ علماء نے, مولانا نقی علی خان سید اعلی حضرت کے والد گرامی نے بڑا پیارے انداز میں سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے شخص تجھے غور کرنا چاہیے اور تجھے حیا آنی چاہیے اور تجھے سوچنا چاہیے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو مال لے کر پیدا ہوا تھا,
واہ صحیح بات,
اور پھر جب تو نادان تھا یعنی تھوڑا بڑا ہوا اس وقت تیرے پاس کوئی مال نہیں تھا, اور بڑا ہوا تو مال کہاں سے آیا, اللہ تعالیٰ نے ہی دیا. اگر رب پاک رب کریم تجھے مال نہ دیتا تو یہ مال کہاں سے آتا, کیونکہ تیرے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں
صحیح بات
جو تیرے ہم اثر ہیں تیرے سے بھی نسب کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے تو اس کے اوپر غور کر، یہ اس رب کی عطا ہے، اور پھر وہ رب تجھ سے سارا نہیں مانگ رہا، وہ یہ فرما رہا ہے کہ 97.5% اپنے پاس رکھ اور اس میں سے 2.5% میرے راستے میں خرچ کر دے۔ فرمایا پھر اس بات کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اس کو 7 بادشاہی یعنی کہ 7 ملکوں کا، 7 سلطنتوں کا، زمین و آسمان کا بادشاہ بھی بن جائے نا، تو اس نے جانا، اس نے جاتے وقت، اس یعنی دنیا سے جاتے وقت اس کو 4 غز کا کفن ملے گا اور 2 غز کی جو ہے وہ قبر کا گڑھا ملے گا، اور وہاں پہ کس نے کام آنا ہے؟ جن کے لیے مال چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو تیری زندگی میں تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں،
بالکل،
اور تیری زندگی میں حساب لگا رہے ہیں کہ یہ مرے گا تو ملے گا کتنا، تو یہ تو تیری زندگی میں حساب لگا کر بیٹھے ہیں، تیری قبر میں کس نے کام آنا ہے؟ وہی رب پاک نے کرم فرمانا ہے، تو لہٰذا اگر تو اس کو دینے میں بھی جو ہے وہ بخل کرتا ہے تو پھر تو اس مال کا کرے گا کیا؟ یہ مال تو تیرے پھر کسی کام آئے گا نہیں، نہ دنیا میں فائدہ اٹھایا نہ آخرت میں، بلکہ آخرت میں تیرے لیے وبال بن
اور گیا، وبال بن گیا۔
آپ نے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بخل کیا، مال پیچھے چھوڑ کر گئے، ایسے مال سے کسی کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی، بچے بدماش بن جاتے ہیں، ایسا مال جو ہے برائیوں میں، بے حیائیوں میں خرچ ہو جاتا ہے، اس مال سے برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس میں برکت پیدا کرنی ہے تو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس میں کسی قسم کی برکت نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زکوٰۃ جب دیں گے تو اس کا یہ بھی تو بہت بڑا ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ بنا لو، یہ ایک گارنٹی مل جائے گی۔ زکوٰۃ دے دی تو آدمی مطمئن ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ بلکہ روایت میں ایک اور بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس کے مال میں ملے گا وہاں تباہی ہے۔ اب یہاں دو طرح کی تشریح اس کی بیان کی گئی، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ دینے والے نے دی نہیں اور اپنے مال سے ملائے رکھا۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 روپے اس کو دینے تھے زکوٰۃ کے، اب اس نے اپنے پاس 1,00,000 کے اندر ہی 2,500 روپے یہ رکھے، تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے لیے اندر ملا ہوا ہے، ہلاکت ہے۔ ایک اس کی یہ بیان کی گئی کہ جو زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا وہ زکوٰۃ لے لے، تو اس نے پھر زکوٰۃ کا مال اپنے پاس ملا لیا، تو یہاں ہلاکت ہے، یہاں تباہی ہے۔ البتہ جو حق رکھتا ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، وہ زکوٰۃ ضرور جو ہے وہ اگر اس کو کوئی دے گا تو زکوٰۃ برابر اس کا لینا جائز۔ جمیل صاحب یہاں ایک بات ہے، زکوٰۃ مال ہے، اور دو باتیں پوچھوں نا آپ سے۔ ایک بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ان پر یہ بھی کتابوں میں پڑھتے زکوٰۃ نہیں ان پر تھی، تو اس کی آپ وجہ بتائیں، اس کے بعد میرا دوسرا سوال بھی آئے گا۔
پیغمبر اور انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تھی، فرض نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ جو علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، ایک یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اور رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ فنا فی اللہ شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ فانی ہیں، فنا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا مال براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا مال ہوا کرتا ہے
اللہ،
تو گویا کہ یہ حضرات اپنے مال کے مالک ہوتے ہی نہیں ہیں۔
اچھا،
تو جب اپنے مال کے مالک ہی نہیں، ان کا مال بھی رب کا ہی خاص مال ہے، اور مل کے خدا بندی پہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ جو مسجدیں چاہے کروڑوں اس کے ملکیت میں ہوں، ان کے چندے میں ہزاروں لاکھوں روپے ہوں، تو مسجد کا سالانہ کوئی زکوٰۃ 2.5% مسجد سے نہیں نکالا جاتا۔
اور کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں اس طرح کے بھی سوالات، کچھ کرتے بھی ہیں کہ ان کی زکوٰۃ کس پر آئے گی؟
وجہ وہی ہے کہ مسجد میں جو مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو وہ ہماری ملک سے نکل کر ملک خداوندی میں چلا جاتا ہے. ساری ملکیتیں اللہ ہی کی ہیں, لیکن جو رسمی اور عارضی ایک ٹائٹل ہمارے مال پر ہماری نسبت ہو رہی ہوتی ہے, میرا مال, تو وہ نسبت جب ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں مسجد میں, تو اب وہ نسبت ختم ہو چکی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا وہ اپنی امت پہ خرچ بھی فرماتے رہتے تھے, وہ زکوٰۃ کے طور پہ نہیں, وہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا. تو زکوٰۃ چونکہ مال کا میل ہوا کرتا ہے, اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اموال ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں, ان کے اموال میں میل کا گزر ہی نہیں ہوتا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی زکوٰۃ جو دی جا رہے وہ حقیقتاً اپنے مال کو پاک کیا جا رہا ہے اور وہ میل دی جا رہی ہے. میرا سوال دوسرا اسی سے اٹیچ تھا, یہ جو میل دی جا رہی ہے, اب جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی, تو وہ بھی کیا یہ سمجھے میں میل لے رہا ہوں؟ یا بعض اوقات لوگ اس میں تھوڑا گھبرا بھی جاتے ہیں, تبھی لوگ پوچھتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں کہہ کے, ہم تحفہ کہہ کے دینا چاہتے ہیں, گفٹ کہہ کے دینا چاہتے ہیں, تو یہ اس کو کیا سمجھنا چاہیے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے؟
جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے, جو حقدار ہے زکوٰۃ کا, تو اس کے حق میں یہ مال پاک ہی ہوتا ہے, صاف ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہے کہ اس کو مطلب میل دیا اور وہ کسی کام نہ آئے. تو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں, اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے حق میں یہ کوئی میل نہیں ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل جو اس کو میل کہا گیا ہے وہ چونکہ ایک مالدار شخص کو مال سے محبت ہوتی ہے, تو وہ جو محبت ہے, وہ جو بخل ہے, کنجوسی ہے, حرص ہے, لالچ ہے, اصل چیزیں یہ, جب مال آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دے رہا ہوتا ہے, تو اس کے مال سے یہ والی جو بے جا حب اور بے جا محبت جو مال کی ہوتی ہے, یہ جو میل کچیل نکل رہا ہوتا ہے. تو عام جو لوگ حقدار ہیں ان کو ان کے حق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب ان کو اگر زکوٰۃ ملی تو زکوٰۃ ملنے کے بعد اب ان کا جو خرچہ کریں گے تو ان کے باطن پر, ان کے کردار پر کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی برا اثر پڑے گا, اس کے اثرات, اس کے نتائج کوئی برے ظاہر ہوں گے, ایسا نہیں ہے. جو اصحاب صفہ ہیں, جماعت صحابہ کی مقدس جو گروہ ہے, کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا ہوا تھا, تو یہ حضرات صحابہ کو جو مالدار صحابہ تھے وہ اپنے اموال, خیرات, صدقات, زکوٰۃ دیا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کوئی میل ہے اور لینے کے والے کے حق میں, جو حقدار ہے اس لینے والے کے اندر اس کا کوئی منفی اثر پیدا ہوگا, کوئی برے اثرات ظاہر ہوں گے, ایسا نہیں ہے. اس کے حق میں یہ پاک ہے, یہ اس کا حق ہے, اور حق جب ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے,
ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. سجا صاحب, آپ نے گفتگو کے دوران جیسے سعادات کے حوالے سے زکوٰۃ کا کہا, تو یہاں ضمناً مجھے دو تین سوال کرنے. ایک سوال چلیں ابتدان, ایک تو وہ کسی غیر سید نے یا اس کو تھوڑا سا اور کہہ لیں غیر ہاشمی نے کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور زکوٰۃ چونکہ بنو ہاشم پر ان کے سب کے لیے وہ حرام ہے, اس میں جو اولاد عباس ہیں, عقیل ہے, حضرت علی کی بھی جو اولاد ہیں, تو ان سب کے لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب ایک جو غیر ہاشمی ہے, اس کا ہاشمی کو زکوٰۃ دینا, سید کو زکوٰۃ دینا, یہ خاص منع ہے؟ اور یا ہاشمی ہاشمی کو بھی, یا بعض لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو غیر کے مال کا میل ہے وہ ادھر نہیں آ سکتا, لیکن ایک سعادات کا مال ہے اور زکوٰۃ کے طور پر, تو وہ دوسرے سید کو دے دیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟
ہاشمی ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتا, اور غیر ہاشمی بھی ہاشمی کو نہیں دے سکتا,
نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے,
جو ممانعت ہے
وہ سب کے لیے,
لکن ہے سب کے لیے,
سب کے لیے. ٹھیک ہے,
ایسا نہیں ہے کہ ہاشمی یہ کہیں کہ غیر ہاشمی ہمیں دے رہا ہے تو ہم نہیں لیں, لیکن اگر کوئی ہمیں خاندان سے دے رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی,
نہیں ہوگی.
اب دیکھیں, یہاں پہ ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی ہو, دونوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 2.5% دے رہے ہیں نا,
جی,
97% اس کے پاس ہے.
بالکل,
آج وہ جس نسبت والے کو دے رہا ہے اور جس کو دینے سے سرکار نے منع فرمایا ہے, تو کیا ان کو دینے کے لیے یہی زکوٰۃ رہ گئی ہے؟ خالص مال کیوں نہیں دیتے؟
بالکل
دینا جب چاہتے. ان کے نانا جان کی خالص شفاعت چاہیے اور وہاں پہ ان سے مدد طلب کرنی ہے تو یہاں پہ ان کی آل اولاد کی خدمت کریں نا خلوص دل کے ساتھ.
سبحان اللہ.
اور خلوص دل کے ساتھ اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے مال نفیس طیب مال میں سے اس کو دیں. اب لوگ یہاں پہ حال یہ ہے کہ سید سادات کو جب دینا چاہتے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے یار, میں اس کو اگر زکوٰۃ وہ دے لے سکتے ہیں تو میں وہ دے دوں گا. ارے اللہ کے بندے, اللہ نے ان کو اتنا رتبہ عطا فرمایا, یہ رتبہ کس کی وجہ سے ملا یار؟ اس کو آپ دیکھیں تو ان کی ذات گرامی کی وجہ سے رتبہ ملا, تو اب کیا زکوٰۃ ہوگی تو ہی ان کی مدد کریں گے, زکوٰۃ نہیں ہوگی تو ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟
اللہ,
تو اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے تو ان کے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟
اللہ,
تو آج ان کی حاجت روائی کریں اور اس نیت سے کریں کہ یہ عالی رتبے والے ہیں, بڑے مقام والے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے, میں کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ میں جو ہے وہ اپنی نسبت اور اپنے رشتے کو اور مضبوط
کر رہا ہوں, اور انہی کے صدقے ملا, انہی کے نانا کے صدقے ملا ہے, میں تو بس پہنچا رہا ہوں ان کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں.
یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے شفیق صاحب کہ ان کے اوپر احسان یا یہ نیت,
بالکل
یہ ہر فقیر کے لیے ہے. یعنی جو بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ زکوٰۃ دینے والا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا, بلکہ اس کو یہ سمجھ, زکوٰۃ دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے زکوٰۃ قبول کی ہے اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے,
میرا فرض ادا ہو گیا,
میرا فرض ادا ہو گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اس نے فقیر کو کہاں دیا؟ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا. فقیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نائب بن کر اس نے لیا ہے, تو یہ جب فقیر کو دے ہی نہیں رہا تو فقیر کے اوپر احسان کیسا؟ اور پھر زکوٰۃ دینے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر ملتا ہے, تو اس نے تو دے کر ثواب حاصل کیا, اس کے اوپر کون سا احسان کیا؟ اس کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگ اسلاف کسی فقیر کے پاس جاتے تو ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ حضور آپ ہمارا صدقہ یا ہماری زکوٰۃ قبول فرمائیں گے تو آپ کا یہ بڑی ہمارے اوپر احسان ہوگا. تو وہ یوں دیتے, حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا ام سلمہ ہماری مائیں امہات المومنین, یہ جب کسی کو زکوٰۃ دے کر بھیجتی کسی ضرورت مند اور حاجت مند کے پاس, جو دینے والا جو لے کر جاتا تھا واپسی میں ان سے پوچھتے کہ انہوں نے دعا تو نہیں دی تھی.
اللہ,
وہ اگر یہ کہتا کہ انہوں نے دعا دی تو یہ بدلے میں ان کو دعا دیتی, بدلے میں دعا دیتی, کہتی کہ دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے اور ہمیں ہمارے صدقے کا ثواب مل جائے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چند کے ناظرین, امید ہے کئی طرح کی جہتوں سے یہ جو گفتگو ہے, یہ ہمیں جب ہم یہ عمل زکوٰۃ والا کرتے ہیں, دیگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا جو اس کی درست سمت وہ ہمارے سامنے آئے گی. قرآن نے, اللہ نے ان کی شان کو بیان فرمایا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور عشاء فرما اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو, قیدی کو, یتیم کو, اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اور تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, اور تھینک یو بھی نہیں چاہیے, شکر بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ بھی تقاضا نہیں کرتے تھے کہ وہ جس کو دیا ہے وہ کہے کہ شکریہ شکریہ, بڑی مہربانی. آج تو سجاد صاحب مسئلے یہاں پہ یہ ہیں, پوری بھری محفل میں شادیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے, اس کی بیٹی کا جہیز ہم نے کیا, اس کو نوکری بیٹے کو ہم نے دلائی, فلاں کو ہم نے کیا. نام مدنی چینل کے ناظرین, خدا را ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو وہ نکالنا چاہیے. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا, اپنے صدقے ضائع نہ کرو, احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. جنہوں نے میسیجز کیے ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کئیوں نے دعائیں بھی دی ہیں سجا صاحب, اور ماشاءاللہ آپ حضرات کو بھی دعائیں دی ہیں. بلکہ ایک میسیج یہ بھی موصول ہوا ہے کہ علم کی باتیں اور علم والوں سے سننے میں لطف آتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں, اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور میں ان دونوں میں چھپا ہوا یوں چل جاتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی, چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.